بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 11 مئی 2012، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظہ کے سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ طور کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائی.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبارا
صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورہ طور کا دوسرا رکوع ابھی آپ نے سماعت فرمایا. پہلے رکوع کا مطالعہ پچھلی بار الحمدللہ مکمل ہو گیا تھا. ان صورتوں کا اصل مضمون تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، موعظت ہے، نصیحت ہے، اور اصل میں زور ہے اس بات آخرت پر، قسمیں کھا کر اس بات کا اظہار کیا گیا، اس بات کیا گیا کہ آخرت تو آ کر رہے گی، وہ عذاب واقع ہو کر رہے گا. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع.
چنانچہ اس قیامت کے حوالے سے پھر ایک طرف اہل جہنم ہوں گے جنہوں نے من مانی زندگی گزاری ہے اس دنیا میں، ایک لفظ میں نے کوشش کی ہے بات کو سمیٹنے کی، من مانی زندگی۔ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کس معنی میں ہے؟ کہ سارے کافر بھی یہاں جنت کے مزے نہیں لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور سارے اہل ایمان بھی جو ہے یہاں کوئی قید خانے کے سے انداز میں نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں کس معنی میں فرمایا گیا؟ قید خانے میں انسان آزاد نہیں ہوتا، پابند ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ مقید ہے، قواعد و ضوابط کا پابند ہے۔ اس دنیا میں بھی ایک بندہ مومن قواعد و ضوابط کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دے دی، لہذا اس کے اعتبار سے مشابہت قید خانے سے ہے، لمٹ سے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور جنت الکافر، کافر کے لیے جنت اس معنی میں ہے کہ وہ من مانی زندگی گزارتا ہے، اگرچہ من مانی زندگی میں اس کو وہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یہ اگر الگ ایشو ہے، لیکن وہ کسی قاعد قانون کا پابند نہیں، وہ کسی آسمانی ضابطہ اخلاق کو نہیں مانتا۔ تو بہرحال جو نہیں مانتے ان کا انجام جہنم، اور جو قاعد قانون کے پابند ہیں وہ متقین ہیں۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، پچھلی صورت میں تھا ان المتقین فی جنات و عیون، اس سے پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا وازلفت الجنت للمتقین، یہ ہے جس پر سب سے زیادہ سٹریس ہے۔ چنانچہ یہ دعوت کامن آ رہی ہے، ایک ہی پیغام ہے، مختلف انداز سے چلا آ رہا ہے۔ سورہ طور کے دوسرے رکوع میں جو ابھی آپ نے سنا ہے، مشرکین مکہ سے تابڑ توڑ سوالات کیے گئے، ان کے جو مضمومہ عقائد تھے، تصورات تھے آخرت کے حوالے سے، پھر یہ کہ توحید کے اندر جو وہ ڈنڈی مار رہے تھے، ایک طرف اللہ کو مانتے بھی ہیں، دوسری طرف بے شمار بت بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، کچھ اور ہستیوں کو بھی سمجھتے تھے کہ اس کائنات میں وہ بھی صاحب اختیار ہیں، کوئی ہمیں بچا لینے والے بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طریقے سے وہ آپ کی وہ تکذیب کر رہے تھے قرآن کی، اس سب کے حوالے سے ان کے طرز عمل پر، ان کی سوچ پر، ان کے افکار پر شدید ضرب لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تابڑ توڑ سوال کر کے انہیں سوچنے پر آمادہ کیا۔ کسی شخص کے اندر ذرا بھی کچھ رمق ہو حق کو قبول کرنے کی، تو ان آیات کو پڑھ کر وہ راہ راست پر آ جائے گا، اس کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، لیکن کوئی ڈھیٹ بنا ہوا ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ چنانچہ یہاں قرآن مجید نے بڑے ایگریسو انداز میں ان سے ایسے سوالات کیے کہ جو ان کے غلط تصورات کے اوپر ضرب کاری لگاتے ہیں اور انہیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے نبی آپ تو تذکیر کرتے رہیے، قرآن تو ہے ہی الذکر، یاد دہانی، اصل حقائق کی یاد دہانی، وہ اصل حقائق جن کا علم انسان کو وجدانی طور پر دے دیا گیا، انٹیوشنلی وہ جانتا ہے بہت سے حقائق، اللہ کے بارے میں معرفت موجود ہے، اللہ سے محبت کرنے اور اس کی پرستش کرنے کا جذبہ بھی انسان کے اندر رکھ دیا گیا، خیر اور شر کی تمیز بھی رکھ دی گئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، لیکن یہ کہ یہ ہیں باطنی حقائق، انسان اس سے غافل ہے، ان حقائق کو بھولا ہوا ہے، فراموش کر بیٹھا ہے۔ فذکر، آپ یاد دہانی کرائیے ان حقائق، اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے۔ تو فذکر، آپ یہ کام کرتے رہیے، دعوت دیتے رہیے، یاد دہانی کراتے رہیے پرانی آیات کے ذریعے سے، اور ساتھ ہی تسلی دی، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ اس ایک آیت میں ایک طرف حضور کو تسلی ہے
دوسری طرف مشرکین کا جو دعویٰ تھا اس کی تردید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی الزامات لگائے گئے یا یوں کہیے کہ انکار کرنے کے لیے جو بہانے تراشے گئے، سب سے پہلے جو تبصرہ ان کا تھا قرآن کو سننے کے بعد اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغام لے کر آئے کہ وہی آئی ہے اور یہ پیغام آیا ہے، تو پہلا تبصرہ کیا تھا؟ یہ شخص مجنون ہے، معاذ اللہ، اس کا دماغ الٹ گیا، یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، ایسی باتیں تو ہم نے آباؤ اجداد میں کہیں نہیں سنی، یا اچانک اسے کیا ہو گیا؟ یہ ہے پہلا الزام، مجنون۔ چنانچہ ابتدائی مکی صورتوں میں سے سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ اے نبی، آپ اللہ کے فضل و کرم سے ہرگز مجنون نہیں ہیں، کہیں ان کی باتوں سے آ کر آپ ڈپریس نہ ہو جائیں، حوصلہ پست نہ ہو جائے۔ آپ جیسا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق عالیہ کے بھی بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ مجنون ایسا ہوتا ہے؟ چنانچہ یہاں بھی وہ تسلی ہے، فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ الزامات تین لگے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عام طور پر، مجنون، کاہن، شاعر۔ کاہن وہ ہوتے تھے کہ جو کچھ جنات کو قابو کر کے اور ان کے ذریعے کچھ غیبی امور کی خبریں یا مستقبل کی خبریں، آدھی سچی آدھی جھوٹی، ملا جلا کر وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، وہ کاہن۔ اب ظاہر بات ہے کہ کاہنوں کا بھی ایک، اس زمانے کے اندر لوگ جانتے تھے کاہن کس قماش کے لوگ ہوتے ہیں، کس کردار کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، ان کا اخلاقی لیول کیا ہوتا ہے، کون نہیں جانتا تھا۔ جو جنات کو قابو کرے وہ اسے سب سے پہلے اپنے آپ کو پستی کی انتہا تک لے جانا پڑتا ہے اخلاقی اعتبار سے، وہ معاشرے کے اس اعتبار سے بدترین خلائق لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ الزام لگا دینا کاہن، اس لیے کہ غیب کی خبریں آپ دے رہے ہیں، تو یہ تو کاہن ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے ہرگز نہ مجنون ہیں نہ کاہن، اور چونکہ وہ آپ کا کردار آپ کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، 40 سال اس قوم میں گزارے ہیں، اب صادق اور الامین کا خطاب پایا ہے، آپ کی خوش اخلاقی اور اخلاقی جو معراج ہے اس کے سب معترف ہیں، تو یہ الزامات یہ لگانے والے جو ہیں وہ خود بھی کس منہ سے یہ الزام لگاتے ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ صرف انکار کی ایک شکل ہے، بہانہ ہے، اس الزام میں کوئی صداقت نہیں۔ ام یقولون شاعر، اب یہ تیسرا الزام بھی آ گیا، یا یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، نتربص بہ ریب المنون، اور ہم ان کے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں۔ شاعر بھی آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں، زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی تبدیلی ان کے ذریعے نہیں آتی، کوئی نظام نہیں بدلتا، کوئی سوچ نہیں بدلتی لوگوں کی، کچھ لفاظی سی ہوتی ہے، اس سے لوگ محظوظ ہوتے ہیں، ان کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کوئی اور آ جاتا ہے۔ تو جیسے اور شاعر اپنا اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے، ہم بھی اس منتظر ہیں کہ یہ بھی ایک شاعر ہیں جو بڑے اونچے خیالات تو پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک الزام تھا، قل تربصوا، اے نبی کہہ دیجئے کہ انتظار کرو تم، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں، تم میرے بارے میں منتظر ہو کہ گردش روزگار جو ہے اس کے نتیجے میں یہ کہاں ان کا انجام کیا ہوگا، تو سن لو کہ میں بھی منتظر ہوں پھر تمہارے انجام کے بارے میں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا، یہاں سے وہ تابڑ توڑ سوال شروع ہو گئے، کیا ان کی عقلیں جو ہیں وہ انہیں یہ سجھا رہی ہیں؟ کیا واقعی ان کی عقل یہ کہہ رہی ہے؟ ذرا سی بھی عقل ہو تو نہ کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ سکتا ہے، نہ کاہن کہہ سکتا ہے، نہ شاعر کہہ سکتا ہے۔ اس لیے کہ شعراء کے بارے میں بھی شاعروں کا بھی اپنا ایک خاص معاملہ ہوتا ہے. قرآن مجید نے سورہ شعراء کے آخر میں شاعروں کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی ہے، کچھ رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے وہی چلتے ہیں جو پہلے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں وہی ان کے پیچھے لگتے ہیں، یعنی ان کے پاس پاس بیٹھنے والے. شاعروں کی محفل میں کون ہوتے ہیں؟ کوئی سنجیدہ لوگ، کوئی با اخلاق با کردار لوگ، بازاری قسم کے لوگ. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، اور تم کیا دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں سر پارتے پھرتے ہیں، زمین آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں، کبھی جنوب کی بات کر رہے ہیں، کبھی شمال کی، کبھی مشرق کی، کبھی آسمان کی، کبھی زمین کی، مبالغہ آرائیاں ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اس پر ان کا عمل نہیں ہوتا. کبھی کوئی اچھی بات کہہ بھی دیں گے تو بس وہ ایک بات ہے جو انہوں نے کہہ دی، ان کا کردار اس کی بالکل نفی کر رہا ہوگا اس ساری بات کی، اگر کوئی اچھی بات ان کی زبان سے نکل بھی گئی. تو شاعر بھی ایک طبقہ ہے تمہارے درمیان موجود ہے، موجود رہا ہے. کاہنوں کا بھی طبقہ ہے، مجنون کو بھی تم جانتے ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پاکیزہ کلام پیش کر رہے ہیں اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے، اس کے جو لطافت ہے، اس میں جو عظمت ہے، جو فطرت انسانی سے بالکل ہم آہنگ ہے، اور آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، تو کیا ان کی عقلیں یہ کہہ رہی ہیں؟ یہ عقل کا فیصلہ ہے کہ یہ شاعر ہیں یا کاہن ہیں، مجنون ہیں، معاذ اللہ، یا دو امکانات ہیں، یا تو ان کی مت ماری گئی ہے. ام ہم قوم طاغون، اتنے بے وقوف یہ نہیں ہیں. یا دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہ سرکش ہیں، آپ کی بات دل میں ان کے اترتی ہے، دل گواہی دیتا ہے، لیکن ماننا نہیں چاہتے. یہ طغیانی پر آمادہ ہیں. ذرا بھی عقل ہو تو کبھی کوئی شخص یہ اس قسم کی خطابات اور القابات دے ہی نہیں سکتا. دو امکانات ہیں، یا تو عقل ماری گئی ہے بالکل ان کی، اور یا پھر یہ سرکشی پہ اترے ہوئے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ بظاہر عقلن ٹھیک ٹھاک ہیں، تو اصل میں سرکشی ہے، ڈٹائی ہے. حق کو جاننے کے باوجود بھی پوری ڈٹائی کے ساتھ اس کا انکار ہے. ام یقولون تقولا، یا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ نے اپنے پاس سے گھڑ کر پیش کر دیا یہ کلام. بل لا یومنون، اصل بات یہ کہ ایمان لانا نہیں چاہتے. اور اگر ان کے یہ کہنے میں کچھ صداقت ہے اور یہ واقعی سیریس ہیں اور یہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے پاس سے گھڑ کر یہ کلام جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور یہ اس کو منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے. فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، تو اس جیسا کلام کوئی کیوں نہیں پیش کر دیتے اگر یہ سچے ہیں؟ یہ کس منہ سے الزام لگا رہے ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، ان کے ہاں شاعری، بڑے بڑے شعراء مشہور تھے، بڑا چرچا تھا فصاحت و بلاغت، خطابت، شاعری کا، قصیدے بڑے بڑے، اس میں کمپٹیشن ہوتا تھا ان کا، اس میں فیصلہ کیا جاتا تھا کہ اس سال میں کون ہے شاعروں میں ٹاپ آف دا لسٹ جس کے قصیدے کو لٹکایا جائے گا بیت اللہ کے دروازے پر، دیوار پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اس قسم کا کام پہلے نہیں کیا تھا. تم بنتے ہو کہ ہم صاحب کلام ہیں، صاحب قدرت ہیں، فصاحت و بلاغت ہمارے گھر کی لونڈی ہے، تو اس جیسا ایک کلام پیش کر کے کیوں نہیں لاتے؟ فلیا تو بھی حدیث مثلی ان کا صادقین، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی کے بنائے بغیر ہی خود بن گئے ہیں، بغیر کسی کے پیدا کیے خود پیدا ہو گئے ہیں؟ ام هم خالقون، یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مالک و خالق ہے اور اس نے کائنات ایک مقصد کے ساتھ پیدا کی ہے اور ایک دن دوبارہ اس کے حضور حاضر ہونا ہے، اور یہ اس کے انکاری ہیں، تو کیا یہ اپنے آپ پیدا ہو گئے، یہ خود اپنے خالق ہیں؟ یہاں پر بین السطور میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اہل عرب کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ اس زمین و آسمان کو یا خود انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو کسی اور ہستی نے پیدا کیا. وہ مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو جب تم اس بات کو مانتے ہو تو پھر اللہ کی طرف سے جو احکام آئے ہیں اور وہ کلام بھی وہ ہے جو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ شہنشاہ عبد السلامات کا کلام ہے جس کے آگے تم عاجز آ گئے ہو، اسے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ یا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اپنے خالق ہو یا کسی اور نے تمہیں تخلیق کیا اللہ کے سوا؟ یہ اصل میں جو ان کی اپنی ایک ذہنی کیفیت تھی اس پر ضرب لگا رہی جا رہی. بندہ یوقنون ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یا تو مان لیں کہیں کہ ہم نے پیدا کیا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ زبان پہ یہ بات لا ہی نہیں سکتے تھے، اتنے بیوقوف نہیں تھے اور نہ عوام اتنے بیوقوف تھے. بلکہ جب بھی ان سے سوال کیا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب بھی آپ پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کس نے کیا تو لازماً ان کا جواب ہوگا کہ اللہ نے. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. تو جگہ جگہ قرآن یہ کہتا ہے، اور ان کی تردید کسی نے نہیں کی، وہ مانتے تھے. تو جب یہ چیزیں مانتے ہو تو اس کے منطقی نتائج کو بھی مانو. بل لا یوقنون، نہیں بلکہ یہ یقین نہیں کرتے، آخرت پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اصل چیز وہ سرکشی اور طغیانی اندر کی ہے جس کی وجہ سے انکار پر تلے ہوئے. ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں، تیرے رب کے خزانوں کے یہ مالک بنے بیٹھے ہیں؟ ام هم المسيطرون، یا یہ ہیں کہ جو اس کے داروغہ ہیں، اختیار اللہ نے انہیں دے دیا، زمین و آسمان کے خزانے جو ہیں وہ ان کے قبضے میں ہیں، اور اس کی وجہ سے انہیں گھمنڈ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. ام لہم سلم یستمعون فی، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کو لگا کر یہ اوپر آسمان میں کہیں چڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اس کے ذریعے سے؟ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین، اس لیے کہ وہ بھی دعوے دار تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، فرشتے ہماری جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور سفارش کریں گی. اگر قیامت ہو گئی تو فرشتے جو ہیں یہ ہیں اللہ کی بیٹیاں، اور انہیں کے بت ہم نے بنا کر رکھے ہوئے، لات منات عزا حبل، اور انہیں ہم پوچھتے اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گی، اور ان کو اللہ نے یہاں اختیار دیا ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں، کیا انہوں نے کوئی ان کے پاس آسمان سے کوئی صحیفہ آیا یا سیڑھی لگا کر انہوں نے غیب کی باتیں سنی ہیں، کیا بنیاد ہے اس کی؟ ام لم سنم یستمعون فی فلیات مستمعهم بسلطان مبین، تو چاہیے کہ ان کا جو سننے والا ہے جس کا خیال ہے کہ یہ باتیں سب سچی ہیں وہ لائے کوئی واضح سند لے کر آئے، پیش کرے اللہ کی طرف سے کوئی سند. رسول واضح سند کے ساتھ آتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کے ساتھ بھیجے گئے تھے فرعون کے پاس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا گیا تھا کہ تمہیں بڑا ناز ہے کہ ہم زبان دان ہیں، فصاحت و بلاغت جو ہے وہ ہمارے گھر کی ڈونڈی ہے، تو لاؤ پھر ایسا کلام، نہیں تو تسلیم کرو کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ اس شہنشاہ عبد السماوات کا کلام. تو اگر ان کے پاس بھی کوئی شے ہے تو لائیں، کو سند پیش کریں، کوئی دلیل لائیں. فلیات مستمعهم بسلطان مبین، ام لہ البنات ولکم البنون ولہکم البنون، یہ ایک اور ان کا جو مغزومہ خیال تھا اس پر قرآن مجید ان پر طنز کرتا ہے کہ اچھا، ان کے نزدیک اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے ہیں بیٹے. ام لہ البنات، اللہ کے لیے تو ہیں تمہارے نزدیک بیٹیاں اور تمہارے لیے ہیں بیٹے، یعنی تم بیٹیوں کو تو ناپسند کرتے ہو، زندہ درگور کر دیتے ہو. کسی کے گھر میں خبر آئے کہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے وہ منہ چھپائے پھرتا ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ اس ذلت کو میں برداشت کروں، اس کو زندہ رہنے دوں یا اسے مٹی میں گاڑ دوں؟ یعنی یہ اصل میں ان کے جو بے اصولہ پن ہے، قرآن اس پہ ضرب لگا رہا ہے. جس چیز کو تم اپنے لیے قابل نفرت سمجھتے ہو وہ تم نے اللہ کو الاٹ کیے، اور تمہارے لیے تم چاہتے ہو تمہارے لیے بیٹے ہوں, وہ ہیں تمہارے لیے عزت کا موجب.
ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون,
یا اے نبی کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت طلب کی ہے جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ آپ اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں, کوئی اجرت طلب نہیں کی آپ نے ان سے, کوئی تعاون اس حوالے سے نہیں مانگا. حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں جو امی ہیں, علم سے بھی بے بہرا ہیں, آسمانی ہدایت سے, نبوت سے, انوار نبوت سے بے بہرا ہیں, اور اگر یہ چیزیں ان کو مل رہی ہیں تو اس کے لیے تو لوگ خرچ کرتے ہیں کہ علم حاصل کریں, تگ و دو کرتے ہیں, اور کائنات کے ابدی حقائق کے بارے میں اللہ کے رسول خبر دے رہے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں, اور بغیر کسی اجرت کے صبح سے شام تک وہ لگے ہوئے اس کام میں. تو یہ بھی ان پر طنز ہے کہ اے نبی کہ آپ نے ان سے کوئی اجرت طلب کی ہے کہ جس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ ہم تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون, یہ ہے نفسیاتی طور پر تابڑ توڑ ان پر وار جو قرآن کر رہا ہے, ان کے غلط تصورات کو ایک ایک کر کے توڑ رہا ہے. اور ذرا سا بھی کسی کے اندر شعور ہو, سمجھ ہو, اور غیر جانبداری سے اس پر غور کرے گا, اس پر اپنی غلطی واضح ہو جائے گی اور قرآن کی حقانیت پورے طور پر منتشر ہوگی.
ام عندهم الغیب فهم یکتبون,
یا ان کے پاس بھی کوئی غیب کا ذریعہ ہے, غیبی خبریں ان کے پاس بھی ہیں اور یہ لکھ لیتے ہیں.
ام یریدون کیدا,
یا یہ ہے کہ اصل معاملہ یہ کہ آپ کے خلاف یہ چالیں چل رہی ہیں, آپ کے اس مشن کو ناکام بنانا چاہتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کام تفویض کیا ہے کہ نوع انسانی کے لیے راہبر بن کر انہیں جہنم کے عذاب سے بچائیں, آپ کے اس مشن کو, اس مہم کو ناکام بنانا چاہتے ہیں. یہ شیطانی مشن ہے ان کا, شیطانی چالیں ہیں.
والذین کفروا هم المکیدون,
جن لوگوں نے کفر کیا وہ خود ہی اپنی چالوں میں آ جائیں گے. یہ ہمارے ہاں کا بھی ایک محاورہ ہے کہ جو کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے, اور قرآن مجید نے بھی اسی بات کو سورہ فاطر میں واضح فرمایا کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ, کہ جو شخص بھی کسی کے لیے چال اور تدبیر کرتا ہے, اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے, وہ خود اس کا نوالا بنتا ہے, اس گڑے میں خود گرتا ہے. تو بہرحال یہ جو کچھ کر رہے ہیں, جو چالیں چل رہے ہیں, نتیجتاً خود ہی ان کی چالیں ناکام ہوں گی اور اس پھندے میں وہ خود آئیں گے.
ام لہم الہ غیر اللہ,
یا ان کا کوئی الہ ہے, کوئی معبود ہے اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے ان کا, اور وہ اللہ سے انہیں بچا لے گا؟
سبحان اللہ عما یشرکون,
تو پاک ہے اللہ ان سب سے کہ جنہیں وہ اللہ کا شرک شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, وہ کل اختیار کا مالک ہے, اس نے اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کیا. اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے, لو کان فیہما آلہۃن الا اللہ لفسدتا, اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد مچ جاتا. ایک حکم جاری و ساری ہے, ایک ہی ذہن ہے جو کار فرما ہے, ایک ہی حکمت اور مشیت ہے جو ہر طرف نظر آتی ہے.
وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا,
اور اگر یہ دیکھیں آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتے ہوئے, یعنی آسمان سے کوئی عذاب نازل ہوتا دیکھیں,
يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ,
تو کہیں گے کہ یہ تو بادل ہے تہ بر تہ, یعنی اللہ کی طرف سے عذاب بھی آ رہا ہوگا, اور اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں, بعض قوموں پر عذاب آیا.
فلما راؤہ عارضاً ممطرنا
سورہ احقاف میں ہے کہ جب انہوں نے دیکھا بادلوں کو, اور وہ اصل میں جو اللہ کا عذاب آ رہا تھا اس کی شکل میں, انہوں نے کہا یہ تو بارش ہے اور ہمارے کھیتوں کو سیراب کرے گی. انبیاء انہیں خبردار کرتے رہے کہ اللہ کا عذاب قریب ہے. اسی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ دیکھیں گے آسمان سے کسی ٹکڑے کو گرتے ہوئے بھی تو یقول صحاب مرقوم کہیں گے یہ تو بادل ہے، خوب تہ برتا ہے، یہ تو خوب بارش آئے گی اور خوب سیراب ہوگی ہماری زمین اور اس سے بڑی خوشحالی ہوگی، ان کی آنکھیں اس وقت بھی نہیں کھلیں گی۔ فذرهم حتى يلاقوا يومه الذي فيه يصعقون، جو ہے نبی آپ چھوڑیے ان کو، نظر انداز کیجیے یہاں تک کہ یہ دو چار ہو جائیں اپنے اس دن سے کہ جس دن ان کے ہوش اڑ جائیں گے، وہ وقت آئے گا۔ اور ہوش اڑیں گے کب؟ قیامت کے دن بھی اڑیں گے، جب دنیا پہ قیامت آئے گی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا، جس دن کے دودھ پلانے والی مائیں اپنے شیرخوار بچوں کو بھول جائیں گی، جس دن حمل والی حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ بالکل ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں، مدہوش ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فذرهم، اے نبی چھوڑیے، نظر انداز کیجیے ان کو، اگر یہ ڈھیٹ بن گئے ہیں، ماننا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے آپ کا کام ہے تذکیر کرنا، لیکن ان کو چھوڑیے۔ خاص طور پر سرداران قریش کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے، زیادہ منہ نہ لگائیے انہیں، انہیں راہ حق پر آنا ہے تو آئیں، ورنہ یہ اپنے بدترین انجام سے دو چار ہوں گے۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف نو انسانی کی ہدایت کے لیے جو ہے نبوت اور رسالت کا اسے سلسلہ جاری فرمایا، اور آپ کے ذمے ہے بلا پہنچا دینا اللہ کا پیغام۔ تو یہ اصل میں انہیں سنایا جا رہا ہے، فذرهم، اے نبی ان کو چھوڑی، حتی یلاقوا یومهم الذی فیہ یصعقون، جس دن کے ملے اپنے اس دن سے، دو چار ہوں گے، سابقہ ہوگا پڑے گا انہیں اس دن سے جس دن ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، وہ دن کے جس دن ان کی کوئی تدبیر جو ہے وہ ان کے کسی کام نہ آ سکے گی، کوئی چار ان کی جو ہے وہ کامیابی سے ہمکدار نہیں ہو سکتی، کوئی تدبیر کر ہی نہیں سکتی۔ اور اس دن کے حوالے سے تو قرآن مجید کے اور مقامات پر آیا نا کہ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کوئی بیع نہیں ہے اس دن، نہ شفاعت ہے نہ دوستی کام آئے گی، کہ کوئی دودھ دے دلا کے چھڑ جائے، یا کوئی جو ہے شفاعت کرنے والا جو ہے وہ شفاعت وہ اللہ سے ہاتھ سے چھڑا لے، اور ولا خلہ، اور نہ کوئی دوستی، کسی قسم کی کوئی مدد نہیں پہنچی، اسی طرح کوئی تدبیر کسی کی اس دن نہیں کارگر ہو سکتی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی پھر ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار ہے، تکذیب ہے، اللہ کے رسول کا استہزاء اور مذاق ہے، عذاباً دون ذلک، ایسے ظالموں کے لیے ایک عذاب اور بھی ہے، ایک تو وہ قیامت کا عذاب ہے، اس سے پہلے بھی ایک عذاب ہے۔ ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس عذاب سے مراد ہے کہ دنیا میں جو مشرکین پر عذاب آیا، مسلمانوں کے ہاتھوں جو انہیں شکست ہوئی، بدر میں ان کے 70 جو ہیں سردار مارے گئے، بڑے بڑے قرشی لیڈر جو تھے ان کے، کن کے ہاتھوں؟ بالکل نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ یہ پہلی قسط تھی، تو نہ چاہیے جو عذاب ہے وہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کا عذاب بھی ہے جو ان کا منتظر ہے۔ واصبر لحکم ربک، اے نبی آپ صبر کے ساتھ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، فیصلے کا انتظار کیجئے۔ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اور مسلمان جو دیکھ رہے تھے کہ ابو جہل کتنی سختی کر رہا ہے، اسی طریقے سے امیہ بن خلف جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، حضرت خباب کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، حضرت یاسر ان کی اہلیہ سمیہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ان پر گرفت نہیں آ رہی، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آ رہی، اللہ کا عذاب کب آئے گا ان پر، کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے؟ تو اے نبی آپ اپنے رب کے فیصلے کا صبر کے ساتھ انتظار کیجیے. یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے نکلنے والے نہیں ہیں، لیکن ایک وقت اللہ کا فیصلہ جب ہوگا تب ہی ان پر گرفت آئے گی، اور اس وقت تک آپ کو انتظار کرنا ہے، آپ کو بھی اور مسلمانوں کو بھی. اور ظاہر بات ہے کہ اس کا اصل رخ دوسرے مسلمانوں کی طرف ہے، جن کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ کیوں نہیں ہرا ان پر عذاب، کیوں نہیں ان کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا، کوئی غیبی قوت جو ہے ان کا ہاتھ روک دے. لیکن وہ قرآن مجید نے اور جگہ پر کھولا ہے کہ اس ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور اہل ایمان کو کہ ایمان کو اور زیادہ جلا ملتی ہے جب وہ آزمائش کی بھٹیوں سے گزرتے ہیں، پھر وہ کندن بن کے نکلتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نظام بنایا یہاں امتحان کا، یہ اس کے سلسلے کا حصہ ہے. سختی تو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ سننا نہیں پڑ رہا، جو الصادق اور الامین تھے. اب دیکھیے اس کے بعد جب حق بات بیان کی ہے، حق کا اعلان کیا، تو وہی قوم ہے، اب وہ کیا کہہ رہی ہے. تو فاصبر لحکم ربک، اے نبی آپ صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجیے. یہاں ایک طرف حضور کو اور صحابہ کو تسلی ہے، دوسری طرف اس کا رخ مشرکین کی طرف بھی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے تم نکل سکتے ہو، اس نے رسی تو دراز کی ہوئی ہے لیکن وہ جب چاہے گا تم پر گرفت کرے گا، وقت آ کر رہے گا. فَإِنَّكَ بِعَيُّنِنَا، اے نبی آپ اللہ کی آنکھوں میں ہیں، نگاہوں میں ہیں. اس میں بڑی اپنائیت ہے، بڑی محبت کا انداز. بعض نے ترجمہ کیا آپ اللہ کی حفاظت، ہماری حفاظت میں ہیں. بِعَيُّنِنَا، ہماری آنکھوں میں ہیں، ہر دم ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہماری پوری حفاظت آپ کو ہر دم حاصل ہے. اس سے زیادہ اطمینان کی کوئی کیفیت ہو نہیں سکتی تھی. چنانچہ جو کچھ سختیاں ہو رہی ہیں ان سب کے لیے اب یہ ایک جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا قیمتی ہو سکتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کیجئے جب بھی آپ اٹھیں، محفل سے اٹھیں تب بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں، سو کر اٹھیں تو اللہ کی تسبیح بیان کریں. چنانچہ محفل سے اٹھنے کی بھی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو یہ ہے کہ تسبیح کیجئے جب بھی آپ اٹھتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں، کسی نشست سے اٹھتے ہیں، کسی محفل سے اٹھتے ہیں، زبان پر تسبیح ہونی چاہیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کیجئے. اس سے مراد سب کے نزدیک یہ تہجد ہے، رات کو اٹھنا اور پھر قرآن پڑھنا. قرآن مجید سب کچھ ہی ہے، یہ ذکر بھی ہے، یہ تسبیح بھی ہے، یہ تحمید بھی ہے، اس میں تکبیر بھی ہے. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستاروں کی بارات رخصت ہوتی ہے اس وقت بھی، یہ وقت ہے صبح صادق، جب ذرا سی روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے تو ستارے جیسے رخصت ہو گئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کہکشاں جو ہے ستارے آسمان مزین ہے، چمک رہا ہے، اور پھر وہ بارات گویا کہ رخصت ہو گئی. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اس وقت بھی کہ جب ستارے پیٹ پھیر کر چل دیں اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کیجئے، یعنی کثرت سے اللہ کو یاد رکھیے، اور خاص طور پر ان اوقات میں. یہاں پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی، اور اگلی سورت ہے سورت النجم. اس سورت کا آخری لفظ تھا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اگلی سورت کا آغاز ہوتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى، ستارے کے ذکر سے ہی اگلی سورت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. اور اس کی ابتدائی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ سورۃ النجم کا مطالعہ آئندہ جمعے ہم کریں گے. چند باتیں ملکی صورتحال کے حوالے سے. اب صورتحال مخدوش ہے، خراب ہے، یہ کہہ کے جو ہے زبانیں بھی تھک گئی ہیں اور کان بھی ہیں وہ عاجز آ چکے ہوں گے کہ کتنی خراب اور کتنی بری. لیکن بہرحال صورتحال تو یہ ہے کہ امریکی امداد جو ہے وہ مشروط ہے نیٹو سپلائی کی بحالی. امریکہ کی باتیں مانو تو پھر امداد بھی آئے گی، اور جو رکے ہوئے پیسے ہیں جو ہم نے ان کی خدمت کی ہے اس کا جو معاوضہ انہوں نے روکا ہوا ہے وہ بھی ہمیں ملے گا، اور امریکہ کی جو ہے وہ خوشنودی بھی حاصل ہوگی. لیکن وہ اس میں ہے کہ ہم ان کی باتیں مانیں. اور وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ امداد نہ ملی تو بجٹ ہی نہیں بن سکتا. میرا نہیں خیال کہ ملک میں کبھی، ملک کی تاریخ میں کوئی ایسا بھی لمحہ گزرا ہو کہ ہمارے ذمہ دار کہہ رہے ہوں کہ جی بجٹ بن ہی نہیں سکتا. اور وہ ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں ان کی سب باتیں ماننے نہیں چاہیے تاکہ وہ امداد ملے اور بجٹ تو بنا سکے ہم. دوسری طرف وہ لوڈ شیڈنگ کا جو حال ہے، جو انرجی کرائسس ہے، اب تو وزیر اعلی پنجاب خود جلوس کے اندر شامل ہو گئے ہیں، جو مظاہرے اور جلوس نکل رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے خلاف. نوبت یہاں تک پہنچ گئی، اسلام آباد مارچ کرنے کا جو ہے وہ دھمکی دے رہے ہیں. انڈسٹری جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کو معلوم ہے بالکل تباہی کے آخری دہانوں پر ہے، بہت سارا حصہ تو شفٹ ہو چکا ہے بنگلہ دیش. یہ وہی بنگلہ دیش ہے یاد کیجیے گا کہ جب وہ ہم سے جدا ہوا تو کچھ ڈھیٹ لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا ہوا، ایک بوجھ تھا پاکستان پر، ہر سال سیلاب آتا تھا، ہمیں مدد کرنی پڑتی تھی، آبادی بہت زیادہ ہے، ہمارے بجٹ کا بہت حصہ جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، اب ہمارا بوجھ ہلکا ہو گیا، اب پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کا سرمایہ دار وہاں جا کر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہاں ملے لگا رہا ہے. یہ ہے کچھ چیزیں جو ظاہر نظر آتی ہیں، اور پھر جو نتائج، خاص طور پر مسلمان ہو کے اس قسم کی سوچ رکھنے والا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی معاف نہیں کرتا. چنانچہ یہ صورتحال ہو چکی ہے، اور اس پر داخلی جو خلفشار ہے وہ الگ ہے، کراچی، بلوچستان، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تبصرے کے اعتبار سے صرف دو نکات پیش کر رہا ہوں کہ ایک تورا بورا اور کس کا نام ہوتا ہے، کیا ہمارا تورا بورا ہو نہیں چکا جس سے بچنے کے لیے ہم نے اللہ سے بھی غداری کی ہے اور اللہ کے دین سے بھی بے وفائی کی ہے اور تاغوتی قوت کا ساتھ دیا کہ ہم کہیں تورا بورا نہ بن جائے. اور کیا ہوتا ہے جو ہماری اس قوم کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. دوسرے یہ کہ دوسری بات کہ جو احادیث میں آیا کہ دجالی فتنہ، دجالی جو دور آئے گا اس پہ کیا ہوگا کہ سارے وسائل اس کے پاس ہوں گے، اور وہ کہے گا کہ مجھے مانو، مجھے تسلیم کرو، مجھے انداتا مانو، مجھے رب کا مقام دو تو میں تمہیں لقمہ دوں گا دونے والے. آج ہم اس جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے، ساری دنیا میں کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا اس وقت، سب امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور امریکہ نے روک لیا اس لیے کہ ہم پہلے اسے اللہ مان چکے تھے، پہلے ہی مان چکے تھے، لیکن اس سے تھوڑی سی بھی ڈیویشن اسے قبول نہیں ہے، اور ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں. اور یہ بھی حدیث میں آیا تھا کہ دجال کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا اور ایک میں آگ ہوگی. جو پانی ہے اصل میں وہ آگ ہے، جس نے اس پانی کو ایکسپٹ کیا وہ گیا جہنم میں، جس نے اس کی آگ کو قبول کیا وہ اصل میں جنت کی طرف لے جانے والا راستہ. اب ہمارے سامنے دو راہیں ہیں، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم، دل کی آزادی، شہنشاہی، شکم سامان موت. اقبال کہتے ہیں فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم. اب دجال کا پانی قبول کرنا ہے یا آگ قبول کرنی ہے، بس یہ فیصلہ ہے. اور سب کا رجحان کدھر ہے؟ سارے قومی لیڈر وداؤٹ اینی ایکسیپشن، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات المتقین.